اور اس کے حصول کا طریقہ بھی اسی آیت میں بتلایا. تقویٰ ہر ایک کے لیے ضروری اور فرض ہے, مستحب کا درجہ بھی نہیں, یہ یاد رکھیے. یہ نہیں کہ مستحب ہے, ہر ایک مومن کے لیے تقویٰ فرض ہے. اب یہ تقویٰ ہے کیا, اس سے واقفیت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. تفسیر ابن کثیر میں واقعہ لکھا سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا مقام ہر ایک جانتا ہے, کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام. تو دوسرا تم فرماتے لوکان بادی نبی لکان عمر, میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتا. بلکہ بخاری شریف میں ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عمر تو وہ شخص ہے کہ شیطان بھی جو حضرت عمر جس گلی سے گزرتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے. ان کی ہیبت کا یہ عادت ہے. بخاری شریف میں واقعہ ہے, ایک مرتبہ حضرات امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گھیر کر اپنے مطالبات پیش کر رہے ہیں, اور اس گفتگو کے دوران ان کی آواز میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز پر بلند ہو رہی تھی. یہ سب قصہ گھر میں ہو رہا تھا. اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے غرض چاہے ان کو معلوم نہیں کہ اندر کیا ہے, باہر پہ انہوں نے اندر آنے کے لیے اجازت چاہی. ان کی آواز جب حضرات امہات المؤمنین نے سنی وہ فوراً دوڑ کر پردے کے پیچھے ہو. اب حالانکہ ابھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اندر آنے کی اجازت دی نہیں تھی, ظاہر جب تک اجازت نہ دی جاتی کیسے آتے, لیکن خالی ان کی اجازت طلبی کی آواز سن کر وہ سب پردے کے پیچھے چلی گئی گھبراہٹ کے ساتھ. سلاسن نے آنے کی اجازت دی. جب حضرت عمر اندر داخل ہوئے تو نبی کریم سلاسن مسکرا رہے تھے. سلاسن کو ہنستا ہوا مسکراتا ہوا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا, یا سلام مایوس ہے تو ادھر اللہ وسلم, یہ بھی ایک ادب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور اسلام نے ہم کو آداب کلام کے بھی سکھلائے. کوئی آدمی ہنستا ہو, آپ اگر اس کو ہنسنے کی وجہ دریافت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو آپ دعا دیجیے اللہ اللہ آپ کو اور ہوتا ہے, ذرا بتلائیے تو صحیح آپ کیوں ہنستے ہیں. یا ہنسنے کی وجہ دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ پہلے دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت اللہ وسلم کا مایوس ہے کو گیا رسول اللہ, اللہ آپ کو اور ہوتا ہے, آپ کون سی چیز آپ کو ہنسا رہی ہے, آپ کیوں ہنستے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا مجھے ان پر تعجب ہوتا ہے. ابھی آپ کے آنے سے پہلے تو وہ بلند آواز کے ساتھ اپنے مطالبات میرے سامنے پیش کر رہی تھی, اور ابھی آپ نے یہاں اندر حاضری کی اجازت چاہیے, آپ کی آواز سن کر وہ سب پردے کے پیچھے چلی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت پردے کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے, خطاب کیا حضرت امہات المؤمنین کو, اور ان الفاظ سے خطاب کرنا انہیں لاحق ہے, یاد ہوا کہ انفسہم اتحبننی ولا تحبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علامہ عمر شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو حضرت بات چیزیں ایسی ہوتی ہے, بعض تعلقات بعض جو ہے مقامات کہ اس کی وجہ سے اس کو تو حق پہنچتا ہے. یہ بات کام ایک آدمی کے حق میں اندر ہوتا ہے اور ایک دوسرے آدمی کے حق میں وہی کفرہ بن جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے توریت کی تختیاں لے کر بنی اسرائیل کو گوشالہ پرستی میں مشغول دیکھ کر جو غصہ آیا, اور حضرت ہارون جو ان کے بڑے بھائی تھے ان کی داڑھی واڑی پکڑی, کسی نبی کی داڑھی کو پکڑے تو کیا حکم لگائیں گے آپ بتائیے, لیکن یہاں داڑھی پکڑنے والے کون تھے, حضرت موسیٰ, وہاں وہ حکم نہیں لگے, فرق ہوتا ہے. ہر کام کا ہر عمل پر ہر ایک کے لیے یکساں حکم نہیں لگایا جاتا. یہ بات یاد ہے. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام المؤمنین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنی جان کی دشمنوں اتہمنی ولا تہمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ سے ڈرتی ہو پر اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی. یعنی میرا اتنا کمپل, میری اتنی ہمت کہ میری اجازت طلبی کی آواز سن کر اندر چلی گئی اور میرے آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح تیزی سے اور بلند آواز سے باتیں کر رہی. اندر سے حضرت محب المؤمنین نے جواب میں فرمایا انت افض و اغلظ, آپ تو اکھڑ آدمی ہے سچے سچے آدمی. تو یہ جواب دیا تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی ہم ابن الخطاب, اے ابن الخطاب اور کرو, تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا. دراصل یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی کے لیے فرمایا. حضرت علامہ عمر شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ اندر سے حضرت امہات المؤمنین نے جو افض و اغلظ کے الفاظ سے جواب دیا تھا اس کی تلافی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مبارک کلمات کے ذریعے سے کر رہے ہیں. تو بہرحال میں تو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام وہ ہے کہ شیطان جیسا شیطان بھی جو کسی سے ڈرتا ہوتا نہیں ہے, سب کی خبر لیتا ہے, وہ بھی اپنا راستہ ان کو دیکھ کر بدل دیتا ہے. انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے یہاں بڑا اونچا ہے. سید الانصار ان کا لقب تھا اور بارگاہ نبوت سے ان کو اکرہم عبید کا گویا تمغہ ملا ہوا تھا کہ حضرات صحابہ میں قرآن پاک کے گویا قرآن کے ماہروں میں سب سے زیادہ اعلیٰ جو ہے وہ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بخاری شریف میں روایت ہے, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبید سے فرمایا, اے عبید اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو سورہ یقین الذین کفروا پڑھ کر کے سناؤں. حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ اللہ سمان کہ اللہ کے رسول کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر آپ کو یہ حکم دیا؟ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے جب حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کو سورہ یقین کفروا پڑھ کر سناؤں, پھر یہ سوال کیا معنی رکھتا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عام انداز میں حکم دیا گیا ہو کہ آپ اپنے صحابہ میں سے کسی کو سورہ لم یکن الذین کفروا سنائیے, اور آپ نے اپنے طور پر حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا, اور اس صورت میں بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا. ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انتخاب بھی کوئی معمولی چیز نہیں تھی اگر آپ نے انتخاب کیا ہے تو بارہ یہ احتمال تھا. اس لیے حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر حکم دیا؟ جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جی ہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام لے کر حکم دیا. بخاری شریف کی روایت کے الفاظ ہیں. یہ سن کر حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فوائے حدیث لکھتے ہیں کہ یہ مسرت کیا ہے, خوشی کیا ہے, ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے, اتنا اونچا مقام. انہی حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا, یا امیر المومنین اصلکت طریقا لا شوکتی, اے امیر المومنین کبھی آپ کانٹے والے راستے سے گزرے ہیں؟ یعنی کوئی ایسی پگڈنڈی ہو کہ ادھر بھی کانٹوں کی باڑ ہے, ادھر بھی کانٹوں کی باڑ ہے, بیچ میں سے راستہ گیا ہے, ایسے راستے سے گزرنے کی آپ کو کبھی نوبت آئی ہے؟ تو آپ نے کیا کیا؟ جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, شمر تو سمر صحت تو اپنے کپڑوں کو خوب سمیٹ کر کے پوری کوشش کر کے وہاں سے گزر گیا تاکہ کوئی کپڑا جو ہے کانٹے میں الجھ ہو جائے. بس یہ سن کر حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حل جنوب صغی رہا و کبھی رہا طاقت تو کا گناہ چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں ان کو چھوڑ دو. اسی کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے. تقویٰ گناہوں کو چھوڑنے کا نام. پرہیز ترجمہ تقویٰ کہہ ہوتا ہے پرہیز یعنی بچنا. تقویٰ عبادت کرنے کا نام نہیں ہے. آپ رات بھر نماز پڑھتے رہیں تسبیح پڑھتے رہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تقویٰ کا جو لغوی مفہوم ہے اس کے اندر بھی یہ چیز شامل ہے. تقویٰ بمانا پرہیز متقی جو آدمی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچاتا ہے پرہیز کرتا ہے. یہ ہے تقویٰ معصیت سے چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو اپنے آپ کو بچانا اس کا نام تقویٰ. ظاہر آپ سمجھ سکتے ہیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا کیا ہے. فرض ہے ضروری ہے کہ کوئی مستحب چیز نہیں. کوئی بھی گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو چھوٹا گناہ چھوٹا سمجھ کر کیا نہیں جا سکتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے فرماتی ہیں کہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو مت کہیں وہی اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ نہ بن جائے. اور کسی عبادت کو نیکی کو کسی نیکی کے کام کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو مت وہی کہیں اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بن جائے. اور تو نقطہ نواز ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کئی کسی چھوٹی سی نیکی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا فیصلہ ہو جاتا ہے. ایک اللہ والے تھے ان کا انتقال ہوا باری تعالیٰ نے پوچھا کیا لے کر کے آئے. سوچا کیا کروں جواب میں اپنے اعمال کو بڑے بہت بڑے بڑے اعمال تھے تو پتہ نہیں اس میں کوئی نقصان شائبہ رہا ہو ملاوٹ رہی ہو لیا ہو. یہ تو بہت سوچنے کے بعد جواب میں عرض کیا کہ توحید لے کر کے آئے. توحید کے مطابق میں یہ خیال ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں. باری تعالیٰ کی طرف سے جواب میں فرمایا گیا کہ وہ دودھ والی رات یاد ہے ایک مرتبہ دودھ پیا تھا اور اس وجہ سے پیٹ میں درد ہوا تو ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ دودھ پیا اس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہوا. ایک طرف تو یوں کہتے ہو دوسری طرف تو ان کا دعویٰ کرتے ہو. اب تمہارے لیے باری تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا تم نے ایک مرتبہ بلی کے ایک بچے کو رات کے وقت وہ سردی سے چھپ رہا تھا تم نے اپنے کمبل کے اندر اس کو جگا لی اور وہ آپ کے ساتھ رہا یہاں تک کہ اس کی جو ہے سردی دور ہوئی اور وہ خود نکل کر چلا گیا. اسی پر ہم آپ کی بخشش کرتے ہیں. بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ کوئی بھی معصیت چھوٹی سے چھوٹی ویسے تو صغیرہ کبیرہ تقسیم کی ہے گناہوں کی حضرات علماء نے اور اس پر بھی مستقل گفتگو کی گئی ہے کہ گناہوں میں یہ تقسیم ہے. بعض حضرات تو اس طرف گئے کہ نہیں ہر گناہ کبیرہ. اس لیے کہ جس ذات کی نافرمانی کی جا رہی ہے اس ذات کو کوئی بڑا آدمی ہو اور اس کے سامنے کوئی معمولی حرکت کرے تو وہ بھی بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے. گردن زدن اس کے اوپر اس کے جو ہے موت کی سزا دی جائے. صدر جمہوریہ کے سامنے کوئی خالی نہیں کرے گا آپ کے اشارے سے تو بھی یہ سمجھا جائے کہ بہت بڑی گستاخی. تو اللہ تعالیٰ کی جلالت اللہ تعالیٰ کی کبریائی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی بہت بڑا ہے. اسی لیے سارے ہی گناہ کرتے ہیں. بعض حضرات اس طرح گئے ہیں لیکن حضرات محققین نے قرآن و حدیث کے نصوص کو مد نظر رکھتے ہوئے گناہوں کی تقسیم کی ہے صغیرہ اور کبیرہ کے اندر. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن گناہوں کو صغیرہ کے نام سے تعبیر کیا گیا ان کو کرنے کی اجازت دی گئی. نہیں, کرنے کی تو اجازت ہے ہی نہیں. کسی گناہ کا بھی انتقام نہیں کیا جائے. ایک مریض نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ یہ بدتمیزی صغیرہ ہے یا کبیرہ. اس کے جواب میں شیخ نے لکھا کہ کوئی آدمی کوئی چنگاری چھوٹی ہے یہ سمجھ کر اپنے کپڑے کے بکسے میں نہیں رکھتا. آگ لگانے کے لیے چھوٹی چنگاری ہو یا بڑا انگارہ ہو کافی. ہمارے خرمن ایمان کو تباہ کرنے کے واسطے. ہو سکتا ہے کہ بہت سی مرتبہ کوئی چھوٹا گناہ آدمی کو ایمان سے محروم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. ایک آدمی کا انتقال ہو رہا تھا, لوگ کلمہ تلقین کر رہے تھے, زبان پر کلمہ نہیں چڑھ رہا تھا, ایک مرتبہ بد نظری کی تھی, بد نظری کا وہ گناہ جو ہے زبان کے اوپر کلمہ پڑھ کے آنے سے رکاوٹ ہے. اس لیے بھائی یہ گناہوں کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تقوا کا حاصل یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. یہ بہت اہم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی شریف کے اندر, جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو پانچ نصیحتیں فرمائی تھی, ان میں پہلی تھی اتق المحارم تکن عابد الناس, کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے بچو, تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے, معصیت سے بچائے, چاہے کیسی ہو. یہ ہے تقوا کی حقیقت. تو اب گویا یہ بہت ضروری ہو گئی. ہمارے یہاں ہمارا جو ایک ماحول ہے اور ہماری جو نفسیات, اس کے پیش نظر کوئی آدمی جب دین پر چلنے کا ارادہ کرتا ہے نیکی کی راہ پر, تو اس کا سارا زور جو ہے نا وہ نوافل کے اوپر ہوتا ہے. تہجد شروع کر دی, ابوابین شروع کر دی, چاشتہ پڑھنا شروع کر دیا, تلاوت تسبیحات ہیں برابر, ہر ماہ تسبیح گما رہے ہیں. گویا ان اعمال ہی کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہی جو ہے اصل ہے. حالانکہ یہ تو نوافل کا درجہ ہے. نفل کا مطلب ہی یہ ہے کہ کوئی آدمی کوئی وہ کام کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجر اور ثواب ملے گا, نہیں کرے گا تو کوئی بھیجتہ کل کو قیامت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سے آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے چاشت کیوں نہیں پڑھی, تہجد کیوں نہیں پڑھی. اس لیے کہ نوافل پڑھ کے اس پر جو قربا ملتا ثواب ملتا ملتا, نہ پڑھنے پر کوئی بھیجتہ نہیں. لیکن گناہ کے کام ان سے بچنے کو ضروری قرار دیا گیا. تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ کا بھی اگر کسی نے ارتکاب کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے اس پر کیا ہوگی, گرفت ہوگی. اسی لیے آتا ہے روایتوں میں کہ یاکم و مہم قرآتی جنوب, چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ, اللہ تعالیٰ کے اس پر بھی گرفت ہو سکتا. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ معصیت بہت خطرناک ہے. آج ہم جس ماحول میں پلتے ہیں بڑھتے ہیں, ہماری جو نشو نما ہوتی ہے, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض گناہ تو وہ جس کے عادی ہونے کی وجہ سے ان کو ہم کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے اور ان کی طرف کوئی توجہ ہی معمولی سمجھتے. کوئی گناہ چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو وہ معمولی نہیں ہے, اپنے آپ کو اس سے بچانا ضروری. نیکی کے کام کو زیادہ کا انجام دینا یہ نہیں ہے تقوا. تقوا یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے. بزرگوں نے اس کو ایک مثال سے بھی سمجھایا کہ ایک آدمی ہے وہ خوب مقویات استعمال کرتا ہے, ہر انسان نے اچھے اچھے شاندار قسم کے خمیرے لکھ دیے, وہ سب لائے استعمال کرتا ہے, انڈا گلائیں کھاتا ہے, لیکن ساتھ میں کچھ زہر بھی استعمال کرتا ہے. یہ انڈا گلائیں اور یہ مقویات جو ہے زہر کی طرف سے آنے والی ہلاکت سے اس کو بچا نہیں سکتے. اس کے برخلاف ایک آدمی ہے اسدا گلائے نہیں خالی بےچارا دال روٹی پر اجتماع کرتا ہے, اس کے پاس ہے بھی نہیں کچھ, لیکن جسم کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا, اس کے مطابق گارنٹی دی جائے گی کہ وہ کبھی ہلاکت کا شکار نہیں. بڑی عبادتیں کر لی, رات بھر عبادت کی اور صبح کو جو ہے کسی کی غیبت کر لی ہم نے, ساری عبادت پر ہم نے کیا کر دیا, پانی پھیر دیا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن ہی سے والد صاحب کی صحبت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے شب خیزی کی سعادت نصیب فرمائی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات کو عبادت کی, کچھ لوگ سو رہے تھے, تو میری زبان میں یہ جملہ نکالا کہ یہ تو ایسے سو رہے ہیں, پڑے ہوئے سو رہے ہیں جیسے مردہ. تو والد بزرگوار نے فرمایا بیٹا تو بھی اگر سویا رہتا تو اچھا تھا, پر اس پر اس کے لیے ان کی بدگوئی میں مبتلا. ہم رات پر عبادت کریں اور بستر پر ایک سویا ہوا ہے کونے میں, اس کو دیکھ کر بھی میں یوں سوچوں کہ یہ پڑا ہوا ہے. یہ ہماری ساری عبادت کا کارن ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے, اور اسی کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اور اس تقوی کو حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. حضرت اکرم الامت نور اللہ مرتضی فرماتے ہیں کہ حاصل کرنے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اس کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ وہ تقویٰ حاصل کیسے کرو گے. کہ سچوں کے ساتھ رہو, کونوا مع الصادقین. کہ ہر چیز جو ہے نا وہ اپنے مخزن سے اپنے معدن سے ملا کرتی ہے. جہاں اس کی کان ہو, سونا کہاں سے ملے گا؟ سونے کی کان سے, چاندی چاندی کی کان سے ملے گا, اور نمک نمک کی کان میں سے ملے گا. جو ہر چیز کا جہاں جو مخزن اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کا معدن, وہاں سے وہ چیز ملے گی. تو تقویٰ جو ہے قلوب العارفین, معدن تقویٰ قلوب العارفین, اہل معرفت کے قلوب جو ہیں وہ ہیں تقویٰ کا معدن, وہ ہیں اس کی کان. تقویٰ وہاں سے ملے گا. اللہ کے وہ بندے جو اللہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانے کا اہتمام کرتے ہیں. ایک بات دیکھ بدلا ذرا ذہن میں رہے, میں اس کو خاص طور پر آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دل و دماغ میں گناہوں کی اہمیت نہیں رہی. ہم جب کسی نیک بندے کو اللہ کے دیکھتے ہیں نا تو ہماری ہم اس کو بھی اپنے معیار پر جانچتے ہیں. اہل اللہ کے پاس جانے کی صورت میں بھی یا گئے اب رات قرآن پاک کی تلاوت کا معاملہ آیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو روزانہ 10 پارے پڑھتے ہیں تو 2 پارے پڑھتے ہیں. تہجد کی نمازوں کی رکعت کی بات آئی تو ہم نے دیکھا کہ وہ تو 8 رکعتیں پڑھتا ہے, ہم تو 12 رکعتیں پڑھتے ہیں. اور یہ تو اوابی, یہ تو اواب چاشتے تو پڑھتے ہی نہیں, میں تو چاشتے بھی پڑھتا ہوں, اشراق بھی پڑھتا ہوں, اپنا موازنہ کرتا ہوں. اب یہ جو اعمال ابھی ہیں وہ میں نے آپ کو بتلا دیا کہ ان اعمال کا کیا درجہ ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اپنے آپ کو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچانے کا اہتمام کرتا ہے. اہل اللہ کی صحبت میں جاؤں تو یہ دیکھو, اس کا خاص اہتمام کرو کہ ان کی طرف سے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کا بڑا اہتمام. ایک آدمی روزانہ 100 روپے کماتا ہے اور 150 خرچ کرتا ہے, کیا حال ہوگا بتائیے؟ مہینہ پورا ہونے کے بعد مقروض ہوگا. اور ایک آدمی 20 روپے کماتا ہے اور 10 روپے خرچ کرتا ہے تو مہینہ پورا ہونے کے بعد 300 روپے اس کے پاس جمع ہوں گے. تو ہمارا حال یہ کہ نیکیاں ڈھیر ساری کرتے ہیں لیکن ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ نیکیاں تو ساری گئی, دوسروں کے گناہ کرتے پڑتے ہیں. تو اصل چیز جو دیکھنے کی ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کیا جائے. بھولے سے بھی کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہم سے سرزد نہ ہو, اس کا بڑا اہتمام. تقویٰ اسی کو کہتے ہیں. جو اہل اللہ ہیں وہ اپنے آپ کو معصیت سے بچانے کا بھرپور اہتمام کریں. ان کی زندگیوں کا ہم مطالعہ کریں, جائزہ لیں, تو ہم کو یہ نظر آئے گا کھلا ہوا کہ وہ ہر گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھیں. چاہے عبادتوں کا اتنا اہتمام نہ ہو جو ہم کر رہے ہیں عبادت میں. اور ہمارا اہتمام بھی وقتی ہوتا ہے, وہ دائمی ہوتا نہیں. چند روز کے لیے پڑھی, 12 رکعتیں پھر ایسے سو گئے, سال بھر کے لیے تو فرض بھی جائے ٹوٹنے لگے. یہ ایک بات ارض کرتا ہوں. تو بہرحال میں ارض کر رہا تھا کہ تقویٰ کے حصول کا طریقہ بتلایا. کیا انہوں جو اہل تقویٰ ہیں ان کی صحبت اختیار کرو. صحبت جو ہے نا بڑی اہمیت رکھتی ہے, یہی حدیث کی بنیاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تیار کی ہوئی جماعت کے لیے جو لقب تجویز فرمایا وہ کیا ہے؟ صحابہ. ہم ان کو حضرت, مولانا, فلانا, علامہ, یہ کوئی اور ان کے لیے صحابیت کا لقب, وہ یہ صحبت ہی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑا اونچا مقام. اسی لیے امت کا کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی کسی ادنا صحابی کے درجے تک پہنچ سکتا. صحبت جو ہے وہ آدمی کو بناتی. ایک آدمی ہے اس نے فن طباخی کھانا پکانے کے موضوع پر لکھی گئی 100 کتابیں پڑھی، کوکنگ کے اوپر لکھی ہوئی 100 کتابیں پڑھی، سارے فلانا پکوان یوں بنتا ہے، فلانا پکوان یوں بنتا ہے، فلانا پکوان یوں بنتا ہے، لیکن کسی کوک اور جو ہے پاور جی کی صحبت میں رہا نہیں تو کھچڑی میں کتنا نمک ڈالنا وہ بھی نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. جب تک کہ وہ باورچی کی صحبت نہیں اختیار کرے گا وہاں تک وہ باورچی بن سکتا، اور ایک کتاب بھی نہ پڑھی ہو فن طباخی کی، لیکن باورچی کی صحبت میں رہے گا تو باورچی بن جائے. فن خیاطی ٹیلرنگ کے موضوع پر لکھی گئی 10 کتابیں پڑھ لی کسی نے، تو اس سے ٹیلر اور درزی نہیں بن جاتا، سوئی میں تاگا کس طرح پیرونا وہ بھی نہیں آئے گا، اور پتنگ لگانے کے لیے ٹانکا کس طرح لینا وہ بھی نہیں آئے گا جب تک کہ کسی درزی کی صحبت میں نہیں رہے. جو آدمی درزی بننا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ درزی کی صحبت اختیار کرے، جو آدمی باورچی بننا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ باورچی کی صحبت اختیار کرے. جو بننا چاہتا ہے، درزی بننا چاہتا ہے اور باورچی کی صحبت میں رہے گا تو درزی نہیں بنے گا، بڑی بننا چاہتا ہے اور جوہر کی صحبت میں رہے گا تو بڑی نہیں بنے گا. تو صحبت جو ہے وہی اصل ہے اور بنیاد ہے اور اس کی بڑی تاثیر ہے. صحبت تو ایسی چیز ہے کہ بے جان چیزوں میں بھی اثر کرتی ہے. ہم اپنے کپڑے بکسوں میں رکھتے ہیں، ساتھ میں خوشبو والی تھیلی رکھی جاتی ہے، تو وہ تھیلی جو خوشبودار ہے وہ بھی بے جان اور کپڑے بھی بے جان، لیکن ایک زمانہ تک ساتھ رہنے کے نتیجے میں ساری خوشبو کا اثر آ جاتا ہے، کس میں؟ کپڑوں کے لیے. دونوں بے جان، دونوں میں روح نہیں ہے لیکن صحبت. اصل مشہور ہے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. حضرت خواجہ صاحب کا شعر، مستی کے لیے بوئے مئے تند ہے کافی، مستی کے لیے بوئے مئے تند ہے کافی، میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں. تو بہرحال صحبت جو ہے وہ اصل ہے. حضرت شیخ قاضی رحمتہ اللہ علیہ نے صحبت کی اسی تاثیر کو بیان کیا ہے بڑے عجیب و غریب انداز میں. گلستان کے مقدمے میں چند اشعار ہیں، گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم مشکیا امیری، کس بوئے دلاویزے تم استم، گفتا من گلے ناچید بودم، مدت باگل نشستم، جمارے ہم نشین در من اثر کر، مگر نہ من ہما خاتم کے ہستم. ایک مرتبہ خوشبودار مٹی کی ایک ٹکیا، یہ صابن جو ہم استعمال کرتے ہیں، پہلے زمانے میں مٹی کو خوشبو میں پھر صابن کے اندر بھی جو اجزاء ہیں بال مٹی والے اجزاء، تو پہلے زمانے میں خوشبودار ٹکیا تیار کی جاتی تھی مٹی کی غسل کے نہانے کے لیے. آج بھی بہت سی جگہ دیکھا ہوگا دیہاتوں میں عورتیں بال وغیرہ ایک مخصوص قسم کی مٹی سے صاف کیا کرتی ہیں. تو بہرحال مٹی میں جو ہے صفائی کا مادہ اللہ تعالیٰ نے رکھا، تو ایک خوشبودار مٹی کی ٹکیا ایک غسل خانے میں ایک دوست کے ہاتھوں میرے ہاتھ آ گئی، تو کہتے ہیں بدو گفتم مشکیا ابھی، یہ تخیلی ہے بات پیش کرتی. میں نے اس سے پوچھا کہا کہ تم مشکا ہے یا امبر ہے کہ تیری دل کو لبھا لینے والی خوشبو کی وجہ سے میرے اوپر ایک مستی اور سرور کی کیفیت تاری ہو گئی. بگفتا من ملے ناچیز دیدم، تو اس کے جواب میں اس نے کہا کہ میں تو معمولی کی مٹی تھی، مدت بابل نشست، ایک زمانے تک پھول کے ساتھ میں رہی، جمال ہم نشین در من اثر کر، جس کے ساتھ میں رہی اپنے اس ہم نشین کی جمال اور کمال نے میرے اندر اپنا اثر ڈالا، مگر نہ من ہما خان، میں ورنہ میں تو آج بھی وہی مٹی ہوں، کوئی الگ نہیں ہوں مٹی، لیکن صحبت پائی. تو صحبت جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچانے کے لیے آدمی، اور اسی کی ضرورت ہے. ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں، سینکڑوں کتابوں کا مطالعہ کر لیں، گناہوں کی عادت نہیں چھوٹے گی. یاد رکھنا، جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتے ہیں وہ اللہ والے، جنہوں نے اپنا مزاج ایسا بنایا ہے تو معصیت سے بچتے ہیں. ان کے ساتھ رہو گے تو ان کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں ہمیں بھی یہ صفت حاصل ہوگی کہ دھیرے دھیرے ہمارے گناہ چھوٹ جائیں گے. بقول مولانا روم کے کہ بھائی پھول کے ساتھ جب رہے گا کانٹے, ایک باغ کے اندر کانٹے ہوتے ہیں, باغ کانٹے تو وہ جو ہے خالص کانٹے, وہ کانٹوں ہی کی شکل میں پیدا ہوئے ہیں, الگ پھول کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں. ایسے کانٹوں کو تو باغ باغ اکھاڑ کر کے پھینک دیتا, باغ میں ان کو پنپنے کی اجازت نہیں دیتا. لیکن وہ کانٹے جو پھول کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, جنہوں نے اپنے آپ کو پھولوں کے ساتھ اندر چھپا رکھا ہے, تو ان کو اکھاڑ کے پھینکا نہیں جاتا, وہ باقی رکھے جاتا ہے. تو اگر ہم پھول نہیں ہیں کانٹے ہیں, تو ہم کو چاہیے کہ پھول کی صحبت اختیار کریں. بقول مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے, اگر اس کی صحبت اختیار کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ خلات گل سے نوازیں گے, یعنی پھول ہی بنا دیے جاؤ گے, نہیں تو کم سے کم جو ہے اکھاڑے تو نہیں جائیں گے. یہ اہل اللہ جو ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچاتے ہیں, ان کے متعلق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, ہم القوم لا یشقى بهم جلیس, یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا مخلوق نہیں ہوتا. ساری شریف میں روایت ہے, کچھ لوگ اللہ کاری کر رہے تھے اور جو ہے وہاں فرشتوں نے جا کر اللہ تعالیٰ کے یہاں رپورٹ پیش کی, ہم آئے اور یہ بندے اس طرح کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کیا کر رہے تھے, آپ کو یاد کر رہے تھے, کیا چیز مانگ رہے تھے, جنت مانگ رہے تھے, اگر جنت کو دیکھ لیتے اور زیادہ مانگتے تھے, کس چیز سے بڑا مانگ سب ہوا. تو اللہ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو کہ میں نے ان کو بخش کیا اور وہ جو چیز مانگتے تھے وہ دی, اور جس چیز سے بنا چاہتے تھے اس سے میں نے ان کو بنا دیا. اس پر ایک فرشتہ ایسا کرے گا کہ باری تعالیٰ ایک آدمی وہاں وہ تھا, ایسے ہی گزر رہا تھا تماشا دیکھنے کے لیے کھڑا تھا, باری تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے یہی ہے, ہم القوم لا یشقى بهم جلیس, یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس آنے والا محروم نہیں جاتا, تماشے کے لیے آیا ہوگا وہ بھی نواز دیا جائے. تو بہرحال ہم اگر چاہتے ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا, تو گناہوں سے چھڑانے کا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. سینکڑوں کتابیں آپ پڑھ لیجئے اپنے طور پر, تنہا ذاتی طور پر جیسے مجاہدے کر لیجئے, گناہ نہیں چھوٹیں گے جب تک کہ جو ہے اہل تقویٰ کی صحبت اختیار نہیں کی جائے. یہ یاد رکھیں, جو چیز جہاں ہوتی ہے وہاں سے ملتی ہے, ان کے پاس ہے ان سے ملے, جو ان کی صحبت میں رہے گا انشاءاللہ وہ بھی ایسا ہی بن جائے گا, یا کم سے کم گناہ تو اس کے چھوٹ ہی جائیں گے. بڑے سے بڑے گنہگار کو بھی آپ لیا اور نیکی کے ماحول میں دیکھو کیا ہوتا ہے, چند دنوں کے بعد اس کی کایا پلٹ ہوتی ہے. تو گناہوں کو چھڑانے کا اس کے علاوہ اور کوئی لازم نہیں. صحبت قدیم زمانے میں تو یہ صحبت طویل طویل مدت کے لیے اختیار کی جاتی تھی. ہم قصہ سنتے ہیں بھائی فلانے بزرگ اپنے شیر کی صحبت میں 40 سال رہے, 40 سال تک ان سے جدا نہیں ہونا. آج تو ہمارے پاس 10 دن نہیں, ہمارے دوست جو ہیں وہاں باہر سے آتے ہیں, یہ کہہ کر کے آتے ہیں ذرا آپ کے پاس رہنے کی نیت سے آنا ہے 10 روز کے لیے, اور یہاں آتے ہیں تو رشتے دار 5 دن تو رشتے داروں میں نکالتے ہیں. ہمارے پاس تو اتنا وقت ہے, اس زمانے میں روحلہ جو ہے طویل طویل زمانے تک تو اس لیے اس کو اثرات تھے اور اس کا وہ اسی لیے ان کا وہ مقام بنتا تھا. آج ہمیں یہ چیز جو حاصل نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ کہ تو صحبت کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں, ضروری ہے اس کے بغیر یہ بات بنتی ہے. اور پھر صحبت کے ساتھ اس کے شرائط ہونے چاہیے, ان شرائط کے ساتھ, جب تک کہ ان شرائط کے ساتھ وہ صحبت اختیار نہ کی جائے وہاں تک وہ اثر نہیں, موانے دور ہونے چاہیے. عقیدت کے ساتھ, عقیدت و محبت کے ساتھ صحبت ہو. اگر عقیدت نہیں ہے, دل میں اعتراض ہے, تو زندگی بھر ساتھ رہے گا تو ابھی فائدہ نہیں ہوگا. منافقین بھی مخلصین کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روزانہ حاضری دیتے تھے, لیکن ان پر جو اثر ہوتا تھا جانا, یہ کیوں دل میں کیا تھا. حضرت شاہ وسیلہ صاحب الہ آبادی نور اللہ مرتبہ حضرت حکیم الامت نور اللہ احمد قدہو کے خلفاء میں بڑا اونچا مقام ہے، ان کے جو مجموعہ رسائل کا ہے اس میں دو رسالے ہیں، ایک تو ہے عاقبت الانکار اور دوسرا ہے اعتقاد اور انکار، دونوں رسالے پڑھنے کے قابل ہیں. آج اس زمانے میں بزرگوں کی صحبت میں جاتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضری دینے کے بعد ہی محروم کیوں آتے ہیں؟ حضرت سے بہت تفصیل سے کلام کیا کہ وہاں جا کر بھی بجائے کہ کچھ دلوں میں اعتراض لیے رہتے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ کے بندہ میں نے حضرت پوچھا تھا کہ حضرت حضرت نے فرمایا کہ جس کا بعض لوگوں کا کی نشو نما اور پرورش اس انداز سے ہوئی ہوتی ہے کہ ان کے مزاج ہی میں اعتراض اور تنقید، کوئی ناوک نہ چہرے کوئی شہر نہ چھوڑا زمانے میں تڑپے ہے مرغے ڈگلا نما آشیانے میں، کوئی ان کی تنقید سے بچتا نہیں. ہمارے حضرت فرماتے ایسے آدمی کو شیخ کی صحبت نصیب نہیں، اس کو چاہیے دور رہے، دور دوری سے خطوں کتابت کہیں گیا نہ دل میں اعتراض پیدا کیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے دل میں اعتراض نہ ہونا یہ بنیاد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے والوں جو آنے والوں کی جو قسم بنی ہے وہ اسی بنیاد کے اوپر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بڑھ کر اور کون سی صحبت مؤثر ہو سکتی تھی وہ بھی ان کو سدھار نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ دل میں اعتراض. معنی کا بھی ہونا ضروری ہے، رفع موانے کے بغیر بات بنتی کہ جب تک رکاوٹ دور نہ ہو. ہمارے حضرت مولانا عبد الحریم صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ صحبت کی اس تاثیر کو بتلانے کے لیے کہ ہمارے یہاں جون پور کے اندر کا جو ہے وہاں وہ چمیلی کا تیل وہاں کا مشہور رکھا ہوا، جو چمیلی کا تیل ہوتا ہے کیا چمیلی کے پھولوں کو نچوڑ کے نکالا جاتا ہے؟ نہیں، یہ چمیلی کا تیل نہیں، تیل جو بنایا جاتا ہے اس کا طریق یہ طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ وہ جو تیل ہوتا ہے نا تیل، ان تیلوں کو پہلے زمین کے اوپر جو ہے چمیلی کے پھولوں کی ایک ٹہ لگائی جاتی ہے، اس کے اوپر تیلوں کی ایک ٹہ لگائی جاتی ہے، پھر ایک ٹہ مزید پھولوں کی، پھر تیلوں کی، اس طرح اس کو رکھا اور چند دنوں تک اسی طرح رکھا جاتا ہے. پھر ان تیلوں کو نکال کر کے گولوں میں پیستے ہیں، اب جو تیل نکلا وہ کیا ہے؟ چمیلی. اب وہ تیل کا تیل نہیں رہا، اب وہ کس کا تیل ہو گیا؟ وہی خوشبو جو چمیلی کے اندر ہے. لیکن بھائی وہ فرماتے تھے کہ ان تیلوں کو ان پھولوں کے ساتھ رکھنے سے پہلے ان کی دھلائیں اور گسائی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ پہلے ان کو خوب دھوتے ہیں کہ اس کے اوپر جو گردہ ہے چڑا ہوا وہ نکل جائے، اور تیل کے اوپر ایک باریک پرت ہوتی ہے چلی، تو اس کو گسائی کے ذریعے سے وہ جلدی کسی دوسری چیز کا اثر اندر جانے سے کیا بنتی ہے؟ مانے اور رکاوٹ بنتی ہے. تو گسائی کے ذریعے سے اس جلدی کو بھی دور کیا جاتا، اس کے بعد ان تیلوں کو پھولوں کے ساتھ رکھا جاتا، تب وہ مزہ آ گیا. اسی طریقے سے یہ دھلائی اور گسائی ضروری ہے، دھلائی اور گسائی کے بغیر جو ہے وہ صحبت کا اثر نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں. اس لیے اپنے آپ کو انسان جو صحبت کی مفید ہونے کی راہ میں جو رکاوٹیں راہ سلوک کے موانع، ان کو باقاعدہ حضرات صوفیہ مستقل بیان کرتے ہیں، ان موانع میں سب سے بڑا موانع وہ اعتراض. اس کے بعد اور بھی کچھ چیزیں ہیں، مثلا بد نظری، بہت سارے گناہ ہیں لیکن بد نظری ایسا خطرناک گناہ ہے کہ راہ سلوک میں وہ سب سے بڑا مانا، اس کے ساتھ شیخ کی صحبت سے تمام کو فائدہ نہیں، اس کے اپنا پہنچانا بد نظری. اور نا جنس کی صحبت، نا جنس کی صحبت کیا ہے؟ نا جنس کیا ہے؟ جو اس لائن کا نہ ہو، یعنی جو راہ سلوک کو ماننے والا نہ ہو. بہت بڑا عالم ہے لیکن تصوف کا مخالف ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے نا تو اس کی باتوں کو سن کر آپ کا جو مزاج بنے گا، جو طبیعت بنے گی، اس کے نتیجے میں آپ کے دل میں اپنے شیخ کے متعلق جو عقیدہ تھی وہ باقی. آج خانقاہوں کے اندر بھی مستقل ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ خود نہیں آئے ہیں ایسا کرنے کے لیے، اس طرح کے اعتراض والا ذہن لیے ہوئے ہر جگہ ہر سب میں دو چار آپ کو نظر آئیں گے. بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے. اور وہ دوسرے بیچارے جن کے دلوں میں اس طرح کا کوئی خیال نہیں، ان کے دلوں میں بھی اس طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ میں تو ڈوبا، ہم تو ڈوبے ہیں سرن، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، ہم تو محروم ہیں. ایسے لوگوں کی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا فرض اور ضروری ہے. اس کے بغیر کبھی صحبت کا فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا، یہ یاد ہے. یہ ناجن سے کا مطلب یہ ہے، اور ناموافق غذا یعنی مطلب یہ ہے کہ حرام اور مشتبہ غذا سے اپنے آپ کو دور رکھنا. تو بہرحال یہ صحبت کے نتیجے میں یہ چیز حاصل ہوگی، اور جب حاصل ہوگی تو اس پر انعام کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ انعام بھی بہت بڑا ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ان اللہ مال متقین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا یمن کی طرف، تو مختلف نصیحتیں کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پیدل چل رہے تھے، حضرت معاذ کو سواری پر بٹھایا تھا. اخیر میں آپ نے جملہ فرمایا تھا کہ معاذ شاید پھر دوبارہ تم ہماری ملاقات نہ ہو. یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلیہ جاری ہو گیا. تسلی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے فرمائے تھے، ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا، کہ میرے سب سے قریب کون لوگ ہیں؟ وہ جو تقوی والے ہیں، کون بھی ہو، جہاں بھی ہو. میرا جسمانی قربت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. ابو لہب اور ابو جہل جسمانی قربت کے باوجود دور تھے، اور ویسے قرنی جسمانی بعد کے باوجود کیا تھے؟ قریب تھے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تقوی جو ہے اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت حاصل ہوئی، اور پھر تقوی پر تو بہت سارے انعامات قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. اور پھر ان کی صحبت کے نتیجے میں اگر وہ مقام نبی ملا تو بھی وہ ساری چیزیں مل جائے گی نا. جو ایسے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے قافلے میں جو جائے گا ساتھ میں، بڑے لوگوں کا قافلہ جب چلتا ہے تو اصل مقصود تو وہ ہوتا ہے، لیکن اب جب وہاں کسی جگہ مہمان گئے تو ان کو بھی کھانے کو وہی ملے گا جو اس کو دیا جاتا ہے. کس کو؟ اس بڑے آدمی. ایسا تو نہیں کہ اس بڑے کے لیے خاص آئٹم بنائے گئے، دوسروں کو گٹیا کھانا ہی نہیں، سب کو بنا کام ہے. اس کو اسٹیج وہاں ہوگا، اسٹیج پر اس بڑے کو بڑے کے ساتھ یہ بھی خدام بھی بٹھایا جاتا ہے. حالانکہ خدام اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے ابھی وہاں پہنچے نہیں. اعزاز اکرام کا وہی سلوک جو ان کے ساتھ کیا جاتا ہے. یہ صحبت جو ہے آدمی کو محروم نہیں رکھتی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی ایک جگہ پر بیان کیا ہے، دیدم گلے تازہ چند دستہ، بر گنبد نہادہ گیاہ بستہ. چند تازہ پھولوں کا کو دیکھا کہ گنبد کے اوپر گھاس کے ذریعے سے باندھ کر کے گلدستہ کرتے ہیں. گلدستہ یہ گلدستہ جو ہوتا ہے اس میں پھول ہوتے ہیں، لیکن پھولوں کے چاروں طرف کیا رکھی جاتی ہے؟ گھر، بیچ میں پھول، اور اسی کے ذریعے سے اس کو باندھ کے سنوارا جاتا ہے. دیدم گلے تازہ چند دستہ، بر گنبد نہادہ گیاہ بستہ، گفتم کے بود گیاہِ ناچیز، کے در صفے گل نشینت اونیز. میں نے کہا کیا بات ہے، یہ معمولی گھاس بھی آج ان کے مقام پر چڑھ گئی پھول کے ساتھ. پھول کے ساتھ جو مقام پھول کو دیا گیا وہ اس کو دیکھ نہیں گیا. بے گریست گیا و گفت خاموش، کرم نہ کنت صحبت نہ کنت کرم فراموش. میں اس بات سن کر گھاس رونے لگی اور کہا چپ رہو، صحبت جو ہے نا وہ آدمی کو بھولتی نہیں ہے. گرد لیس جمالو رنگو گویم آخر نہ دیا ہے باغے گویم، گرد لیس جمالو رنگو گویم، اگر کہ میرے اندر پھول جیسی خوبصورتی، پھول جیسا رنگ، پھول جیسی خوشبو میرے میں نہیں ہے، لیکن میں بھی تو آخر اسی باغ کی گھاس ہوں جس باغ سے یہ پھول لایا گیا تھا. اس صحبت کا نتیجہ ہے کہ مجھے بھی وہ مقام اللہ تعالیٰ نے دیا جو اس پھول کو دیا گیا. تمہارا ضرورت ہے اس کا اہتمام ہو، اور جو چیزیں اس طرح میں رکاوٹ بنتی ہیں، رکاوٹ بننے والی کبر اور غرور جو ہے وہ بھی بہت بڑا معنی ہے. انشاءاللہ ان چیزوں پر بھی باتیں عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو